السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا سورہ دوحا رہے گا, آیت نمبر 1 سے 5 تک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہمارے کافی سارے سورے ہو چکے ہیں جز 30 کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت دے تاکہ ہم یہ پارہ مکمل کر سکیں اور سورہ ناس تک پہنچ سکیں, اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ تفکر و تدبر وہ فکر پیدا ہو جو اس کا مقصد تھا, یعنی ان صورتوں کی تفسیر کا جو مقصد ہے کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی مکی آیات ہیں اس میں سب سے پہلے عقیدے کو مضبوط کیا ہے, آخرت کی بات بہت زیادہ کی گئی ہے, دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس قدر ناپائیدار ہے, اور اصل ہمارا مقام ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آج کی سورت میں بھی اسی طرح کا ہمیں ذکر ملتا ہے, اور آج کا سورہ اس لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس میں خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات کا ذکر کیا ہے. الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے ہمارے لیے نبی کو مبعوث کیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود اس قدر رحم والی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں رحمت للعالمین کہا ہے کہ آپ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا مشن, اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے لینا تھا, تو ایسے ہی ایسی پرسنالٹی کو چنا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے نبی کو, اپنے بندے کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے جن کے اندر یہ تمام کوالٹیز موجود تھیں. الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں, اور ویسے بھی جتنے بھی رسول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے پیغام کے لیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں نازل فرمائیں, سلامتی ہو ان سب پر, تمام اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کے بندوں پر, نیک بندوں پر جنہوں نے اللہ کے دین کو آگے پہنچایا اور آج ہم تک یہ پیغام پہنچا, اور اللہ کرے کہ ہم بھی اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنیں. اور اسی مقصد کے تحت ہم یہ تفسیر کر رہے تھے, اور ویسے مقصد یہی تھا, دل میں خواہش بھی یہی تھی کہ ہم میں سے ایسے لوگ ضرور ہونے چاہئیں یا اٹھنا چاہئیں جو کہ دین کے دائی بنیں, یا جن کے اندر وہ سوچ وہ فکر پیدا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو, دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے. جو اخلاقیات ہیں, جو ہمارے دین کے احکامات ہیں, ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والے بنیں تاکہ ہم وہی معاشرہ, وہی سوسائٹی قائم کر سکیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. آپ نے معاشرے کو اس طرح سے تعمیر کیا, ہمارا بھی کام ہے کہ ہم آپ کے اسی مشن کو لے کر آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے, اور ہمیں مزید اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں لگا لے کہ ہمیں موت بھی اسی راستے میں آئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہی کے دین کا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں لگے ہوئے ہوں. آمین. آئیے دیکھتے ہیں سورہ الدحا, مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا, اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے, اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت اس میں باتیں ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قسم ہے دن چڑھے کی اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے, نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا, اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے, اور البتہ عنقریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. ان آیات میں اسپیشلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایتی تھیں، جو فضل و کرم تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، ان سب کا ذکر کیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن تمام مومنوں کو اس میں امید دلائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے. بظاہر دنیا میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے جب اس کے اوپر مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں یا وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا میں دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، یا یہ مجھ پر مصیبتیں اور مشکلات جو آئی ہیں بس مجھے پر آئی ہیں، کسی اور پر نہیں آئی ہیں. لیکن ان صورتوں، ان آیات میں اور ان آخری صورتوں میں جو بات ہمیں بتائی گئی اور سمجھائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اور اگر مشکلات آتی بھی ہیں، آزمائشیں آتی بھی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان آزمائشوں، مشکلات اور مصیبتوں میں میرا شکر گزار بندہ رہتا ہے، نہیں رہتا ہے، کہیں شکایتیں تو نہیں کرتا، کہیں ناشکری تو نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو اصل میں جس کو جتنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس پر اتنی زیادہ مشکلیں، آزمائشیں آتی ہیں. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انبیاء ستائے گئے، ان پر آزمائشیں آئیں، پھر جو جتنا ان رسولوں کے قریب تھا، یعنی ایمان میں جو جتنا زیادہ تھا، اتنا وہ لوگ آزمائے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آزمائشیں اور مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں، یہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اپنے بندے کو آزمانے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتا ہے. تو کبھی بھی جب مشکلات آئیں اور آزمائشیں آئیں، تو بیزاری کا اظہار نہ کریں، بلکہ اپنے رسول کے بارے میں سوچ لیا کریں کہ کیا کیا مشکلات آئی تھیں. اصل میں یہاں قسم کھائی گئی ہے والدہا، تو اس کی طرف آنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. جب آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے. جب پیدا ہوئے اس کے بعد صرف 6 سال کا عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ رہے، یعنی والدہ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکے، دودھ پینے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن صرف 6 سال تک آپ کی والدہ زندہ رہیں، آپ کے 6 سال کی عمر تک. اس کے بعد راستے ہی میں مدینہ سے واپس آتے ہوئے آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. ام ایمن تھیں اور آپ کے دادا تھے، جو شفیق اور سرپرستی کے، یعنی جنہوں نے نبھائی، دادا نے، شفیق دادا نے، وہ بھی 9 سال تک رہے، یعنی 9 سال آپ کی عمر ہوئی اور 9 سال میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ سوچیں کہ ایک بچے کے لیے اس کے والدین، اس کے ننیال اور ددیال والے، نانا دادا یا دادا دادی، یہی قریبی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں رہے آپ کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، ایون دادا بھی نہیں ہے. اب چچا نے سرپرستی کی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا کہ آپ کے چچا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک طرح سے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ رحمت تھی ان کے اندر بھی، کہ انہوں نے بہت ہی شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی. ابو طالب آپ کے چاچا تھے، اور عبد المطلب آپ کے دادا کا نام تھا. تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جو کہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی تھے، یعنی ایک ہی والدہ سے دونوں تھے، ابو طالب بھی اور عبداللہ جو آپ کے والد تھے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے سرپرستی کا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں محبت ڈالی. اور جو آپ کی چچی تھیں فاطمہ بنت اسد، جن کا نام ہمیں ملتا ہے، اور یہ ہاشمیہ تھیں ماشاءاللہ، یعنی ہاشمی خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھیں، اور آپ کی چاچی بھی تھیں. تو رسول اکرم خود فرماتے ہیں کہ وہ میری امی کی جگہ تھیں، آپ نے ان کو امی کہہ کر بھی مخاطب کیا ہے، کہ کون تھا جس نے بچپن میں ان کے اوپر رحمت اور شفقت کا سایہ کیا. گھر میں کون ہوتے ہیں؟ خواتین ہی ہوتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کا زیادہ تر واسطہ خواتین سے پڑتا ہے، مرد حضرات تو کام کے لیے چلے جاتے ہیں. جن گھروں میں یتیم بچے پرورش پاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کا کیا حال ہوتا ہے، کہ جو یا تو دوسرے گھر کی خواتین ہوتی ہیں یا سیکنڈ مدر ہوتی ہیں. زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کی بات ہم نہیں کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو برا ہی نہیں بنایا اور ہر ایک کو اچھا بھی نہیں بنایا، اچھائی اور برائی دونوں میں ساتھ میں رکھی ہے، اور انسان خود اپنی کوششوں سے مزید اچھا بن سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ایسے بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک اور رویہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے الحمدللہ، اور وہ اچھا رویہ بھی رکھتے ہیں. تو آپ کی چچی نے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا، اور بہت پہلے وہ ایمان بھی لے آئے آپ پر ماشاءاللہ، جبکہ چاچا ایمان نہیں لائے. اب وہ طالب ہیں کہ ان کو کتنی محبت تھی رسول اللہ سے، لیکن ایمان نہیں لائے. تو اس سورے میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظامات فرمائے. دادا کا سایہ رکھا پہلے، وہ شفیق دادا جنہوں نے بہت محبت سے آپ کی پرورش کی 9 سال کی عمر تک، اس کے بعد چچا نے ماشاءاللہ پرورش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بیوی عطا کی ماشاءاللہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو سب سے بڑھ کر ہمدرد اور غم گسار تھیں اور ہر طرح سے ہر وقت میں آپ کا ساتھ دینے والی تھیں۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اچھے زوج ملنا، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے اور پھر سوچیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ جو رات اور دن کا ایک آنا اور جانا ہے، اور رات اور دن کا ذکر اتنی دفعہ قرآن میں کیا گیا ہے، کبھی آپ غور کریے، اور اوقات یعنی پورشن آف دا ٹائم کی قسم کھائی گئی ہے، بعض اوقات پورے دن کی قسم کھائی جاتی ہے، بعض اوقات پوری رات کی قسم کھائی جاتی ہے، بعض اوقات وقت کے دن کے کچھ حصے کی قسم کھائی گئی، کہ وہ دوحا یہ چھوٹا سا ٹائم ہے، یہ ایک شارٹ ٹائم ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، دوحا کا ٹائم، چاشت کا وقت ہم جس کو کہتے ہیں، کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور طلوع ہونے کے بعد تھوڑا اچھا گرمی آ جاتی ہے، یعنی پہلے تو وہ طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد اچھا خاصا دن روشن ہو جاتا ہے، سورج جب اچھی طرح نکل جاتا ہے اور دن پوری طرح روشن ہو جاتا ہے، جس کو ہم صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں نماز، تو اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی ایک امید دلائی گئی ہے، ایک نیا دن، ایک نئی امید۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ ہم کو روز صبح کے ساتھ ایک نئی امید ہمیں ملتی ہے، ہمیں ایسی امنگیں دی گئی ہیں، ایسے امید دلائی گئی ہے کہ تم روز صبح ایک نیا عزم، ایک نیا ارادہ لے کر اٹھو، اپنے دن کا آغاز ایک نئے ارادے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ کرو، تم اس دن اور بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہو۔ آج کے دن جو آج کا صبح کا دن نکلا ہے، یہ نکلا تھا، تو وہ ہمارے لیے ایک امیدیں لے کر آیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک روشن صبح ہے کہ ہم چاہیں تو اس دن کو اپنے لیے بہت زیادہ کارآمد بنا سکتے ہیں، اس اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی، ہم چاہیں تو اس پورے دن میں نیکیوں کو کشید کر سکتے ہیں، نیکیوں کو جمع کر سکتے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے دن نکلا ہوگا آج کا، آج بہت سارے لوگ دنیا کے بہت سارے کام کاج میں مصروف ہوں گے، الحمدللہ کوئی اٹھا ہے صبح تو کسی نے، نعوذ باللہ، کسی نے ہو سکتا غلط کام کا ارادہ کیا ہو، کسی نے بس اپنے دن کو اسی طرح سے یعنی آلس کی طرح ٹال دیا ہو، یعنی صبح سے لے کر اب تک کا ٹائم اس نے کوئی ایسا کوئی کارہائے نمایاں انجام نہ دیا ہو، کوئی ایسا کام نہ کیا جو اس کو فائدہ دے سکے، جو اس کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ یعنی ہم کو اپنے اوقات کو خود بینیفیشل بنانا ہے، ہم کو اپنے اوقات کو خود مفید بنانا ہے، ہم کو یہ دن بھر کے وقت سے ایسی نیکیاں کشید کرنی ہے، کاشت کرنی ہے، جس کا رزلٹ، جس کی فصل لہلہاتی ہوئی ہری بھری فصل جو نظروں کو خوب بھلی معلوم ہوتی ہے، ہم کو آخرت میں نظر آئے۔ تو میرے اور آپ کے ہم پر ڈپینڈ ہیں کہ ہم اپنے اس دن کو کیسے بناتے ہیں۔ تو ہر صبح، ہر نیا دن ہمیں ایک امید دلاتا ہے، ہمیں ایک نئی امنگ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک نیا عزم اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر رات جب آتی ہے تو ہم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ہم مزید قریب ہو سکتے ہیں۔ ایک بات بھی اور بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ نہ سوچے کہ صرف دن کا وقت رحمت کا ہوتا ہے، یا دن کے وقت، یا دوحا کا وقت ہی بس رحمت والا ہے، یا دن سے ہی امید ہے، نہیں، رات بھی بہت ساری امیدیں لے کر آتی ہے۔ یعنی رات جب کہ وہ پرسکون ہو جاتا ہے، سارا وقت ایک سکون طاری ہو جاتا ہے پوری دنیا پر، سارے کام کاج بند ہو جاتے ہیں، تو دن کے جھمیلوں میں اور دن کی مصروفیت میں تو ہو سکتا ہے آپ کے رب کے ساتھ اتنا تعلق نہ ہو، ویسا قریبی دلی تعلق نہ ہو جو رات کے وقت ہو سکتا ہے۔ تو رات ہمارے لیے ایک اور خوشی کا پیغام لاتی ہے کہ اچھا، اب رات آنے والی ہے، بس میں اور میرا رب ہوں گے، وہ تاروں بھرا آسمان، وہ پرسکون وقت، وہ خاموشی جو ہر طرف طاری ہے، ایک یکسوئی ہوگی جس میں ہم صرف اپنے رب سے ہم راز و نیاز کریں گے، ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے، ہم اپنے رب سے گفتگو کریں گے۔ کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس قدر بہترین اور خوبصورت ہوتا ہے کہ، اور اس وقت کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہوتا، نہ ایون ہسبینڈ وائف بھی اگر ہیں تو اس وقت نہ ہسبینڈ نہ وائف کو خیال آتا ہے، بس صرف اپنے رب سے اپنا بندہ جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے، کہ اپنے رب سے طلب کرتا ہے، اپنی تمام حاجات کو، اپنی تمام مشکلات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو دن اور رات اتنا خوبصورت یہ امتزاج ہے، حسین امتزاج جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے الحمدللہ ہم بندوں کے لیے۔ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے رب ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کتنی نعمتیں ہمارے رب نے ہم کو عطا کی ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ دنیا میں ہر چیز ہی ہم کو مل جائے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں بھی بچا کر رکھی ہیں۔ تو یہاں پر دن اور رات کی قسم کھائی گئی ہے کہ رات جب کہ وہ خاموشی سے طاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جب صلاۃ الضحیٰ کی قسم کھائی گئی ہے، हम देखते हैं कि जो अहादीस हमें मिलती हैं, जैसे अबू हुरैरा की एक हदीस है, एक और हदीस हमें मिलती है जिसमें फरमाया गया कि पीछे भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा जब हम पीछे सूरह शम्स हम पढ़ रहे थे तब भी हमने इसकी बात की थी, और उससे पहले भी हमने बात की थी कि कुछ नफिल नमाज़ें अल्लाह ताला ने ऐसी रख दी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जिसका अजर बताया गया है। रात के लिए तहज्जुद है नफिल नमाज़ों में, और दिन के लिए इशराक है, चाश्त है और अवाबीन है, जो नफिल नमाज़ें होती हैं। सुभान अल्लाह, हर वक्त हमारे लिए फ़ायदा उठाने वाला है, यानी दिन के किसी भी औकात में वक्त में हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो अहादीस हमको मिलती हैं, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु, हमारी हदीस बहुत मशहूर है कि रसूल अकरम ने उनको वसीयत की थी, ख़ास तौर से आपने फरमाया था अबू हुरैरा ने कि मेरे हबीब ने मुझे वसीयत की है तीन चीज़ों की, जिसमें एक चीज़ ये थी कि ये नमाज कभी ना छोड़ना, एक तो वित्र ना छोड़ना, दूसरा अय्याम 20 के रोज़े जो चाँद की 13, 14, 15 तारीख होती है उसके रोज़े, और तीसरा सलातुद्दुहा, ये कभी ना छोड़ना, और इसीलिए वो उसको हमेशा पढ़ा करते थे। एक और हदीस हमें मिलती है, अनस रदी अल्लाह उसके रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने फजर की नमाज़ जमात से पढ़ी फिर सूरज तुलू होने तक बैठ कर अल्लाह का जिक्र करता रहा और 2 रकात नमाज अदा की, उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। रावी ने कहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरे एक हज और एक उम्रे का, पूरे एक हज और एक उम्रे का, पूरे एक हज और एक उम्रे का, सुभान अल्लाह, ने 3 दफ़ा आपने इसको फरमाया ताकि ताकीद हो जाए। तो कितना बड़ा अजर है, चाहे अब देखें कि असल में नाम नाम थोड़े से अलग अलग हैं, अगर आप शुरू वक्त में पढ़ते हैं तो वो इशराक कहलाएगी, थोड़ा सा आगे बढ़कर पढ़ते हैं तो वो चाश्त कहलाएगी, नहीं दुहा कहलाएगी, थोड़ा सा और आगे बढ़कर पढ़ते हैं तो वो अवाबीन कहलाएगी। और ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि कुछ लोगों को नमाज चाश्त उन्होंने पढ़ते देखा तो कहा कि क्या लोगों को इल्म नहीं कि इस वक्त के अलावा दूसरा वक्त इस नमाज के लिए अफजल है, और ये वो वक्त है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज अवाबीन का वक्त तभी होता है जब ऊँट के बच्चों के पाँव जलने लगें। तो एक्चुअली सलातुद्दोहा के ही 3 नाम हैं, सलातुद्दोहा अगर आप शुरू में पढ़ते हैं तो वह इशराक कहलाएगी, आप सूरज अच्छा खासा निकलने के बाद पढ़ते हैं तो वह दोहा कहलाएगी, और थोड़ा और आगे बढ़कर सूरज निकलता है तो आप जब पढ़ेंगे तो वह अवाबीन कहलाएगी। तो सूरज तुलू होने के 15 या 20 मिनट बाद ये नवाफिल अदा किए जाएँ तो ये इशराक है, अगर तुलू आफ्ताब से तकरीबन घंटा भर बाद ये नफिल अदा किए जाएँ तो चाश्त कहेंगे, और अगर आफ्ताब तुलू होने के 2-2.5 घंटे बाद यानी सनराइज़ होने के 2 घंटे के बाद पढ़ेंगे तो नमाज अवाबिन कहलाएंगे। तो जिसको जब वक्त मैसर आए, सुबह अल्लाह इसमें कितनी आसानियाँ, आप देखना कि कुछ लोग मसरूफ़ होते हैं सुबह के वक्त, कुछ लोग थोड़ा सा जब आगे चलकर मसरूफ़ होते तो यानी किसी को वक्त जाने नहीं दिया गया, यानी वो कभी भी पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाह। सलातुद्दोहा के लिए 4 रकात नमाज अदा करनी अफजल है वैसे, यानी 2-2 रकात करके, और इसका जो अजर बताया गया है कि दिन भर के सारे काम अल्लाह ताला के अपने ज़िम्मे ले लेता है, कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु, सॉरी अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु और अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु, ये दोनों रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है कि ए आदम के बेटे, अन्नहु क़ाल, इब्ने आदम, इरकाली 4 रकात मिन अव्वली नहारी अकफिक आखिरा, कि ए आदम के बेटे दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकात नमाज अदा कर, मैं तेरे लिए सारे कामों के लिए काफ़ी हो जाऊँगा। सुभान अल्लाह, तो कम से कम 2 रकात है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जितनी पढ़ना चाहे, यानी 8 रकात भी पढ़ सकता है दो दो करके, और बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं या बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि 12 भी पढ़ी जा सकती हैं दो दो रकात करके, और दो दो रकात करके 6 भी पढ़ी जा सकती हैं और 8 भी पढ़ी जा सकती हैं, कम से कम 2 रकात है और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चाहे पढ़ ले। तो यहाँ पर कितने कहा गया कि 4 रकात का जिक्र है हमको, तो दो दो करके अगर 4 पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सलातुद्दोहा की फजीलत थी असल में। यहाँ जो लफ्ज़ दोहा आया है तो ये वक्त इन्हें कसम है दिन चढ़े की। तो आप देखिए कि बज़ाहिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का हर मोमिन के साथ वही ताल्लुक़ है, हर मोमिन को यही उम्मीद दिलाई गई है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, जो आयत नंबर 3 में है कि मा वद्दा का रब्बू का व मा क़ला, कि नहीं छोड़ा आपको आपके रब ने और न वो आपसे नाराज़ हुआ है। इसका जो पस मंज़र है जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और आपको अपनी जान का खौफ लाहक हुआ तो आप दौड़े दौड़े खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के पास आए थे। आपको वो मशहूर वाक़ा याद होगा कि आपने फरमाया था कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी और मुझे अपनी जान का डर है, लेकिन एक तरह से आपको इंतज़ार भी था, यानी आपको महसूस तो हुआ कि बहुत अहम चीज़ है, फिर आपको वरका बिन नौफिल ने भी बता दिया था कि ये अल्लाह का फरिश्ता है जो हर अम्बिया पर आता रहा है, तो उससे आपके अंदर फिर एक शौक़ बढ़ गया था। انہیں جب پہلی وحی آ گئی اور اس کے بعد بہت دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا تو آپ کو ایک انتظار تھا، ایک امید تھی، اور آپ انتظار میں تھے کہ جبریل امین دوبارہ آئیں، اور آپ منتظر رہا کرتے تھے جبریل امین کے. لیکن رسول اکرم کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھول تو نہیں گیا. تو اسی بنا پر یہاں یہ آیت نازل کی گئی کہ ما ودعاک ربک وما قلیٰ، کہ آپ کا رب نے آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہے. اور پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی تھی. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وحی کچھ عرصے تک بند رہی، یعنی پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا. اس کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح آئیڈیا، کوئی صحیح حدیث سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے دن وحی کا عرصہ بند رہا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 3 دن تک وحی نہیں آئی، بعض کہتے ہیں کہ 2 ماہ تک وحی نہیں آئی، اور بعض کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک. یعنی زیادہ سے زیادہ جو عرصہ ہے بس 6 ماہ ہے، اس سے زیادہ کا ہمیں کہیں پر بھی ذکر نہیں ملتا. تو واللہ عالم کتنے عرصے کے بعد سیکنڈ وحی نازل ہوئی، لیکن اس دوران کے عرصے کو جس میں رسول اکرم کو انتظار رہتا تھا وحی کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصل میں اپنے رسول پر اپنی عنایت کے لیے قسم کھائی ہے، اور وہ چاشت کا وقت ہے، اور روشنی پھیلنے کی قسم کھائی ہے، اور رات کی تاریکی کی قسم کھائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر جو عنایتیں ہیں اے رسول وہ ختم نہیں ہوئی ہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. جب اس نے بچپن سے آپ پر مہربانی کی، آپ کی نشو نما کی، آپ کی تربیت کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ کی مسلسل توجہ اور عنایت آپ کے اوپر رہی ہے، اور اس نے کامل طریقے سے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو کمال درجے تک پہنچایا ماشاءاللہ، کہ یتیم ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں رسول اکرم کے اندر کوئی بری عادتیں نہیں آ سکی. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بچوں کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جب والدین میں سے کوئی نہ رہے یا یتیم ہو جائے بچے، لیکن آپ دیکھیں والد نہیں تھے، پھر والدہ بھی نہیں رہی، اور پھر دادا بھی نہیں رہے، لیکن آپ کی شخصیت میں کوئی کمی کجی نہیں رہی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مسلسل آپ کی درجات کو بلند کرتا رہا، آپ کی مکمل رہنمائی کرتا رہا، آپ کے اخلاق کو بلند رکھا، آپ بچپن ہی سے ہر اچھی چیز کو قبول کرنے والے تھے. تو آپ کا رب آپ کی تربیت پر مکمل توجہ دیتا رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اپنی نظروں میں رکھا، اللہ تعالیٰ آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا. وما قلیٰ کا معنی ہوتے ہیں وہ آپ سے بیزار نہیں ہوا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کی ہے تو وہ آپ سے ناراض نہیں ہوا، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا اصل میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی، آپ کا حال، اور جو موجودہ حالت تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ پر بے انتہا تھیں. آپ کو کمال درجے تک پہنچایا گیا، آپ کی ترقی کی گئی، آپ کی تربیت، یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی عنایات تھیں اور کامل ترین عنایات تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. تو یہ دو چیزیں قسم کھا کر، یعنی دو چیزوں کی قسم کھا کر آپ اللہ تعالیٰ کی عنایت آپ پر بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ جو سجا کا معنی پیچھے آیا ہے کہ رات کا سنسان اور خاموش ہونا اور چیزوں کو چھپا لینا، اس کا بھی تصور اس میں پایا جاتا ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے کی بھی بات اس میں آتی ہے، کہ گویا اس لفظ میں پرسکون ہونے اور چھپانے کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں. یعنی رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہو کہ سب لوگ سو چکے ہوں اور تاریکی بھی پوری طرح چھا چکی ہو. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، جبکہ سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں اور دن کا اجالا ہر طرف پھیلا ہوتا ہے، اور اس کے اپوزٹ رات کا وقت ہے متضاد. اور ان دونوں حالتوں کی، یعنی دونوں وقت کی قسم کھا کر یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ نہیں کہ صرف دن کا حصہ ہی باعث برکت ہے، بلکہ رات کا حصہ بھی باعث برکت ہو سکتا ہے. یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے، چاہے صبح کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو. ہاں رات کا وقت یہ ہے کہ اسے غلط سوچ رکھنے والے گناہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں گزارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے. تو ہم کبھی بھی، ہم پر کوئی مشکل آ جائے یا کوئی مصیبت آئے یا کوئی آزمائش آئے، تو ہمیشہ رسول اکرم کا سوچ لیا کریں کہ ہم پر تو کوئی مشکل مشکل ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل سے نکلنے کا حل اور راستہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اس پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور مہربان ہوگا. ہاں کچھ ٹائم لگتا ہے کچھ کاموں کے لیے، کچھ مشکلات آتی ہیں جو حل ہوتی نظر نہیں آتی بظاہر، لیکن ہم کو اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کی ذات سے تو کافی نہیں مایوس ہوتے ہیں. آپ سوچیں یعقوب علیہ السلام کی سوچیں امید کا، کہ کیسی ان کو اللہ تعالیٰ سے امید تھی، کیسا یقین کامل تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ ضرور ملائے گا ان کو ان کے بیٹے سے، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، کہ رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، بینائی چلی گئی تھی، لیکن ان کو امید تھی کہ، اور انہوں نے خود فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں، مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں، اور امید تھی، اور آخر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بیٹے سے ملا دیا سبحان اللہ. تو جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا یقین الگ ہی ہوتا ہے، اور ہم کو بھی اپنے اندر ویسے ہی یقین کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے. تو بہرحال ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ رات کا وقت تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وقت ہے اور دن کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، تمام اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر وقت میں کوئی نہ کوئی برکت، کوئی نہ کوئی ہمارے لیے حکمت رکھی ہے جو ہم کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں نازل ہوئی تھی، جو سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیا تھی، اور اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے اور فرماتے کہ انی خشیت تو علی نفسی، کہ میں اپنی مجھے اپنی جان کا خوف لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس وقت تو یہ حال تھا، لیکن بعد میں آپ کو خود بخود وحی کا انتظار رہا اور پھر کچھ عرصے تک کے لیے وحی بند رہی، اور جب دوبارہ پھر وحی نازل ہوئی تو یہی آیت آئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ ہمیں صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے جندب بن سفیان اس کے راوی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا اور وہ دو تین یا راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے۔ ایک عورت جو کہ عورہ بنت حرب تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی، وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے دو تین راتوں سے اسے تیرے پاس نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا اور نہ اس نے آپ کو اکیلا چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ اور ویسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آخرت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آخرت کا مطلب ہوتا ہے یعنی ابھی کے بعد کا وقت، دوسرا وقت، یعنی آج کا جو دور گزر رہا ہے یہ حال ہے، اور اخرا یہ آخرت بھی ہو سکتی ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی، قیامت کے بعد کی زندگی، اور یہ مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اے نبی، ابھی جو وقت سے آپ گزر رہے ہیں، اگر ہم مکی دور کو دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں بظاہر کہ کتنی آپ پر آزمائشیں آئیں مکی دور میں، کہ اس قدر آپ کو ستایا گیا کہ آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی، آپ کو دیکھ کر ہنسی اور ٹھٹھا میں وہ لوگ گزارتے تھے وقت، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کا خون بہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، غرض دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، بھوکا بھی رہنا پڑا آپ کو، آپ کو نفس یعنی تنزیہ باتیں تو کی ہی گئیں، ساتھ میں جسمانی اذیت بھی آپ کو سہنی پڑی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں خوشخبری ہے رسول اکرم کے لیے کہ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ جو آج آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں یہی دوست بھی بن جائیں گے، یہ جو آج آپ پر پتھر برسا رہے ہیں یہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی آپ کے لیے آنے والا وقت اے نبی اس سے بہتر ہوگا۔ اور واقعی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ہمیں لگتا ہے کہ اچھا، مشکلات اور غم کے اندھیرے ایسے چھائے ہوئے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ یہ چھٹ نہیں پائیں گے، یا پتہ نہیں کب تک یہ غم اور مشکل ہمارے اوپر رہے گی۔ بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جس کا حل بظاہر کوئی نظر نہیں آتا آ رہا ہوتا ہے، اور انسان اپنا دل مسوس کر رہ جاتا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے اس کو کہیں چین اور قرار نہیں آ رہا ہے، اور ہوتے ہیں ایسے غم، بعض غم دکھائے جانے والے ہوتے ہیں، بعض غم دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم کو اللہ تعالیٰ ہی سے امید باندھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کا سہارا حاصل کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی اور مشکلات نہیں تھی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ہر طرف سے مشکلات آپ کو آنے لگیں۔ ایون جو آپ کی دونوں بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ، جو کہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں، کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے ان کو طلاق دے دی۔ تو اب سوچے کہ اس وقت تو کیسے لگ رہا ہوگا کہ اچھا طلاق ہو گئی، کتنا نقصان ہو گیا، اور ابو لہب یہ سوچا ہوگا کہ اچھا میں نے تو بہت اچھا کیا، یعنی وہ خوش ہو رہا ہوگا دشمن اسلام، اور رسول اکرم کے دل پر کیا گزری ہوں گی، ان کی بیٹیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کسے خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، کہ کتنے بیسٹ زوج ملے الحمدللہ، کہ عثمان رضی اللہ عنہ، جو کہ مکہ کی عورتیں اپنے بچوں کو لوری دیتے ہوئے ان کی تعریف کیا کرتی تھیں، ان کی حیا کی، ان کی پاک دامنی کی، کہ زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا ماشاءاللہ، اور اتنے زیادہ شرم و حیا والے تھے کہ اسی کی وجہ سے ان کی شادی بھی ڈیلے ہو گئی تھی، ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، انہوں نے کی ہی نہیں تھی شادی، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بھی قسمت میں کچھ اور رکھا تھا، کہ ان کو بیسٹ لڑکیاں یعنی ایک کے بعد ایک ملنے والی تھی، رسول کی بیٹیاں ملنے والی تھی، اس لیے ان کو ذنورین کہا جاتا ہے، کہ دو نور جو رسول اکرم کی دو بیٹیاں تھیں وہ ان کی زوجیت میں تھیں ماشاءاللہ۔ تو جو عتبہ اور عتیبہ تھے، جو کہ ابو لہب کے بیٹے تھے، وہ تو ان کا کوئی کریکٹر ہی نہیں تھا، دیکھا جائے تو بدتمیز تھے، بد اخلاق تھے، پھر اسلام بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اصل میں۔ تو بعض وقت ہم کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اچھا کوئی مشکل آ گئی ہے، تو ایکچولی اللہ تعالیٰ ہم کو بڑی مشکل سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، لیکن انسان اصل میں تھوڑے دلا واقع ہوا ہے نا، उस वक्त उसको तकलीफ़ होती है, उस वक्त उसको महसूस होता है कि अच्छा मुझ पर तो बहुत ही बड़ी मुश्किल आई है, भला इससे यानी अभी ये मुश्किल आ गई तो इससे बेहतर क्या होगा भला मेरे लिए इसमें। तो बाज़ वक़्त हम समझते हैं कि अच्छा ये काम जो हुआ है हमारे लिए बज़ाहिर नुकसानदेह है, लेकिन एक्चुअली उसी में अल्लाह ताला ने हमारे लिए भलाई रखी होती है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन कितने बेहतरीन ज़ोर अदा किया रुकैया रदी अल्लाह अन्हा को, उस्मान रदी अल्लाह अन्हा। उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो वही उम्मे कुलसुम का निकाह उनसे हो गया उस्मान रदी अल्लाह अन्हा का। तो सुभान अल्लाह, आप देखें अल्लाह ताला ने कैसे इन्हीं एक बुराई से बचाकर उनके लिए अच्छाई रख दी। तो बाज़ वक़्त हमें महसूस होता है, बज़ाहिर लगता है कि अच्छा बहुत बड़ी मुसीबत हम पर आ गई है, बहुत बड़ी मुश्किल में हम आन पड़े हैं या मुश्किल में हम घिर चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमको बहुत बड़ी कुछ और दूसरी मुश्किल से बचाना चाहता है। और हमारा रब तन्हा नहीं छोड़ता, और हर बात का आने वाला वक्त पहले दौर से बेहतर होता है कि वलल आखिरत तो खैरुल्लका मिनल ओला, कि यकीनन आखिरत बहुत बेहतर है आपके लिए दुनिया से। तो दुनिया में तो मुश्किल आ रही हैं, कोई मसला नहीं, दुनिया ख़त्म ही होने वाली है एक दिन, मुझे और आपको हम सबको जाना ही है दुनिया से। अगर मुश्किल आती भी है तो ये आरजी मुश्किल है, आखिरत ज़्यादा बेहतर और बाकी रहने वाली है। असल जो कामयाबी है वो आखिरत की कामयाबी है, और हर आने वाला वक्त पहले दौर से बेहतर होता है। तो आज अगर कोई मुश्किल आई भी है तो कोई बात नहीं, सब्र करें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस आजमाइश की घड़ी में हमें साबित कदम रखे, ताकि हम हमारी ज़ुबान से कोई ऐसे नाशुक्री के कलमात ना निकल जाएं, या अल्लाह ताला से शिकायत ना निकल जाए जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए। तो यहाँ पर असल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई है कि ए नबी, अभी तो मुश्किलात हैं आप पर, अभी जो जिन हालात से आप गुजर रहे हैं वो मुश्किल वाला दौर है, लेकिन अल्लाह ताला आपको बुलंद दर्जात पर पहुँचाएगा, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी तरक्की अता करता रहेगा, दीन को भी गलबा मिलेगा इंशाल्लाह, आपके दुश्मनों के ख़िलाफ़ आपको फतेह और नुसरत और कामयाबी मिलेगी, अल्लाह ताला आपको सरफराज करेगा कामयाबी से, अल्लाह ताला आपके हाल को भी दुरुस्त कर देगा और आपके मुस्तकबिल को भी दुरुस्त कर देगा। यहाँ तक कि जब रसूलुल्लाह ने वफ़ात पाई, हम सब जानते हैं कि पूरा अरब आपके कब्ज़े में था, और आप पर अल्लाह ताला की जो नेमतें थी, फजीलत थी अल्लाह ताला की आप पर, कि आपका यानी आपकी आँखें और आपका दिल ठंडा हो गया था, कि जब आपने आप देखिए रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त अगर हम देखते हैं, जब सीरत जिन लोगों ने पढ़ी वो जानते होंगे कि जब आपने पर्दा हटाया था अपने हुजरे का और देखा कि जमात खड़ी हुई है और नमाज़ पढ़ी जा रही है, तो आपकी आँखों से महसूस हुआ कि आपकी आँखें ठंडी हो गई हैं, कि अच्छा जिस मिशन को लेकर आप आए थे अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी जमात तैयार हो गई और आज वो नमाज़ कायम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके दिल को कितनी खुशी महसूस हुई और अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी हुआ, अल्लाह ताला ने आप पर अपने इनामात बे इंतहा किए कि आपकी इज़्ज़त, आपकी तकरीम, आपको दुनिया भर के बहुत सारे इनामात से नवाजा, और आखरत तो है ही है आपके लिए कामयाबी आखरत में, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला वक्त मुश्किल होता है लेकिन आने वाला वक्त बेहतर ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि जो आने वाला दौर होगा वो बेहतर होगा, तो आने वाला दौर अपने पहले दौर से बेहतर होगा, यानी रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला इज़्ज़त, शर्फ, बुलंदी और तरक्की अता करता रहेगा। और ये वादा सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि आखिरत में भी अल्लाह ताला बुलंद मुकाम अता करेगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब रसूल अकरम को उम्मीद दिलाई गई है, तो चूंकि हम उनके फॉलोवर्स हैं, हम उनके उम्मती हैं और हम भी दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें हर मोमिन के लिए उम्मीद है। और आप देखें कि रसूल अकरम को मुकाम महमूद जो अता किया गया, कि सुभान अल्लाह कितना बड़ा मुकाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया था कि मुझे उम्मीद है कि जो मुकाम महमूद सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए है, यानी ऐसा मुकाम जिसमें सब तारीफ की जाए किसी की, तो आपने फरमाया था कि वो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो मुझे अता करेगा। तो इसीलिए हम जब अज़ान के बाद की दुआ पढ़ते हैं तो हम रसूलुल्लाह के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मुकाम महमूद अता फरमा। तो दुनिया में तो कामयाबी है ही है रसूल अकरम सल्लम के लिए, और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता की कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वाली सूरत नाजिल हुई, कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको फतेह नुसरत कामयाबी हासिल हुई, आपको गलबा मिला, और आखरत में भी आपको इंशाल्लाह बुलंद मुकाम हासिल होगा। और ये बात भी हम सब जानते हैं कि रसूल अकरम का मुकाम कितना बुलंद है, कि आप ही अल्लाह ताला से पहले दरख्वास्त करने वाले होंगे, आप ही सजदे में गिरकर अल्लाह ताला की हमद सना बयान करेंगे, सबसे पहले दाखिल होने वाले भी आप ही होंगे, और आप ही सबके लिए इन्हें हिसाब और किताब का सिलसिला शुरू किया जाए, उसकी दरख्वास्त करने वाले भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। सुभान अल्लाह, ये मामूली दर्जा नहीं है और बहुत बड़ा दर्जा है। और सिर्फ यही नहीं कि बात का दौर बेहतर है, बल्कि अल्लाह ताला ने साथ में फरमाया कि वलसौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा, कि अनकरीब अलबत्ता आपका रब आपको अता करेगा इतना कि आप राज़ी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। कितनी खूबसूरत आयत है सुभान अल्लाह, कि अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे, इतना अता करेगा युतीका, कि वो عطا جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی انعام، اس کی رحمتیں، سب کچھ، یہ جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یہ ایک ایسا رب ایسا لفظ ہے جس میں بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ دنیا میں بھی آپ کو اتنا کچھ دیا جائے گا کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حجت الوداع کے موقع پر جو 1,24,000 کا مجمع تھا، رسول اکرم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو کچھ عطا کیا کہ اتنے سارے آپ کے فالوورس ہیں. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری یعنی امت محمدیہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہوگی الحمدللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا، جب معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئی تھیں، تو کہا کہ موسیٰ آپ کو کیا چیز رلاتی، تو کہا کہ ایک نوجوان جو میرے بعد آیا اور کم عرصہ رہا، اس کے امتی اتنے زیادہ ہیں یا جنت میں ان کی تعداد زیادہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو رسول اکرم نے ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے بتایا تھا کہ ایک امت آئی، اس نے اتنی محنت اور مزدوری کی، بہت زیادہ محنت کی اور دن کا زیادہ حصہ کام کیا، لیکن اجرت اس کو کم ملی، چونکہ وہ کام کمپلیٹ نہ کر سکی تو اس کو اجرت نہ ملی یا کم ملی. اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، انہوں نے بھی کام کیا لیکن انہوں نے بھی چونکہ کام کمپلیٹ نہ کیا تو اس نے ان کو بھی اجرت نہ ملی پوری. پھر ایک امت آئی یعنی امت محمدیہ آئی، اور اس نے تھوڑے وقت میں کام کیا ماشاءاللہ، لیکن چونکہ کام کو مکمل کیا تو اس کو پوری اجرت مل گئی، پورے دن بھر کی اجرت اس کو ملی، یعنی آخرت میں اس کو کامیابی ملی. تو ہم وہ امت محمدیہ ہیں کہ ہم کو کم وقت میں کم کام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن چونکہ ہم کام کمپلیٹ کریں گے کیونکہ ہم امت وسط ہیں اور ہم خاتم النبیین کے امتی ہیں، تو الحمدللہ ہم کو اجرت پوری مل جائے گی اور جنت میں کثرت امت محمدیہ کی ہوں گی الحمدللہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے اور ہمیں اللہ کے رسول کے اس مشن کو آگے پہنچانے والا بھی بنائے. تو یہاں پر جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا انعامات سے نوازا، کیا کیا عنایتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر تھیں، اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند کیا، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو. حالانکہ بچپن میں تو آپ یتیم تھے، آپ والد سے محروم رہے، پھر والدہ بھی چلی گئیں، پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر چچا جو باپ کے جیسے چچا تھے شفیق، ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ عنقریب وہ آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جس کی جامع عبارت کی اس کی تفسیر کرنا، تعبیر کرنا ناممکن ہے، کہ کیا کچھ عنایتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا. اس بات کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم تو یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ کون سی عزت اور شرف کی بات تھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایسی جماعت دی، ایسی ٹیم دی، جو آپ کے ایک حکم پر سر جھکانے کے لیے تیار، آپ کے ایک حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار، بلکہ وہ آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنا باعث فخر سمجھتے تھے. ایسے محبت کرنے والے صحابہ، ایسی جانثار ایک جماعت صحابہ کی ٹیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ دنیا کی دولت خرچ کر کر بھی اس صحابہ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کسی کا کسی کو چاہنا، محبت کرنا، اور اتنا بے لوس چاہنا کہ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا. کیسے تھے صحابہ؟ آپ کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے، آپ کی ایک آواز پر اپنی جان نثار کر دینے والے، جان قربان کر دینے والے، آپ کے لیے ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ حاضر آپ کی خدمت میں. ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کریں. سبحان اللہ، ایسے لوگ، ایسے چاہنے والے ملنا یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت دی جو آپ پر جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا غیر مشروط اطاعت گزار بنایا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، مسٹ ہے. جہاں اللہ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، ہمیں رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو ایسی امت دی جو ہمیشہ آپ کی اطاعت کرتی رہے گی. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا ایک یعنی مربی اور معلم بنایا، مزکی بنایا، کہ آپ ہمارا تزکیہ کرنے والے تھے، آپ ہماری تربیت کرنے والے تھے، آپ ہمیں تعلیم دینے والے تھے. اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ آپ بھلا بتائیے کہ پوری امت کا معلم، پوری امت کا مربی، پوری امت کا مزکی، کہ آج ہمارا تزکیہ اور ہماری تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. کہ آپ ہی نے ہمیں اس کتاب کی تعلیم دی، آپ ہی نے ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر سنایا، پھر آپ ہی اس کتاب کے مفسر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب کو مفسر بنایا، سب سے پہلے رسول اکرم ہی نے اس کتاب کو پڑھ کے سنایا اور اس کو سمجھایا الحمدللہ۔ پھر پورے عرب سے آپ اسم کی کوششوں سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہوا الحمدللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عرب سے شرک کا خاتمہ ہی ہو گیا، بالکل ناپید ہو گیا تھا شرک الحمدللہ عرب کے علاقے سے، اور پھر دنیا سے بھی کفر اور شرک کا خاتمہ ہوا الحمدللہ، اور وہ مشن رسول اکرم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ پھر پورے عرب کے جزیرے پر اسلام کا غلبہ ہو گیا، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں تھیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی وجہ سے۔ پھر 23 سال کے اتنے قلیل عرصے میں، اتنا شارٹ پیریڈ تھا 23 سال، اس میں ایک ایسی اجڑ قوم، ایک ایسی وحشی قوم جو کہ بات بات پر تلوار نکال لیتی تھی، جو اس قدر جنگجو تھی کہ سال ہر سال سے جن کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں، خون کی ندیاں بہتی تھیں جن کے یہاں پر، جو تعلیم سے بے بہرا تھے، جن کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جن کا کوئی تہذیب کوئی تمدن نہیں تھا، جن کا کوئی نام تاریخ میں نہیں ملتا تھا۔ سبحان اللہ، ایک ایسی وحشی قوم کو آپ نے تہذیب و تمدن کا سردار بنا دیا، امام بنا دیا، کہ جن کو دیکھ کر لوگ سیکھنے لگے ماشاءاللہ، کہ پوری دنیا پر صحابہ کا غلبہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ لوگ جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ دنیا کے پیشور امام بن گئے ماشاءاللہ۔ ان لوگوں نے دنیا کو تہذیب اور تمدن کا پیغام دیا کہ یہ صحابہ سے ہی آج دیکھیں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، ان کی وجہ سے ہی یعنی لوگ سویلائزڈ ہوئے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے تو کیا تھا، ایک یعنی جنگل راج ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ صحابہ نے دنیا کو ایک ایسا نظام دیا اسلام کے تھرو، جس کی بنا پر آج ہم سب صحابہ کے احسان مند ہیں۔ تو جو خون کی پیاسی قوم تھی، جو ہر تہذیب و تمدن سے آ رہی تھی، رسول اللہ نے ان کو تہذیب و تمدن سکھایا، اس کو اس قوم کو علمبردار بنایا، اور وہی قوم پوری دنیا پر چھا گئی الحمدللہ، مسلمان اور عرب قوم۔ اور ایک ایسی تحریک شروع ہوئی، یعنی اسلام کی تحریک، کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کی تحریک الحمدللہ جو قیامت تک جاری رہے گی، اور میں اور آپ اس کا حصہ ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کا حصہ ہی بنے رہیں، آمین۔ تو آپ نے ایک ایسا یعنی شارٹ ٹائم میں، قلیل عرصے میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا تمدن دنیا کو دیا، ایسا اخلاق لوگوں کو سکھایا، چاہے وہ معاشیت ہو یا معیشت ہو یا معاشرت ہو، آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی نظیر پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملے گی سبحان اللہ۔ واقعی میں کہ ایک ایسا تہذیب و تمدن دیا جو ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتا، جو اسلام میں ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا اگر دیکھا جائے تو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا ہی تو تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو کبھی مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، امید باندھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اور مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلات میں ڈٹے رہنا، ایمان کو سلامت رکھنا، اور زبان سے ایسے الفاظ نہ ادا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، یہی دراصل صبر ہے، اور یہی اسی کا بدلہ پھر جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بہت ساری چیزوں سے محروم بھی رکھا، لیکن بہت کچھ عطا بھی کیا۔ تو جہاں کچھ خوشیاں ہیں تو وہاں غم بھی ہیں، تو اپنے رب کی ذات سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا ہم سب کو، جو بھی اگر کوئی چیز میں مشکل ہے، کچھ مشکلات ہیں، کچھ آزمائش ہیں، کچھ محرومیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بدلے کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، اور آخرت تو بہرحال ہے ہی بہتر، اور دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صبر کر سکیں ہر حالت میں، اور آزمائشوں میں ہم پورا اتر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی آزمائشیں نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت کمزور انسان ہیں، اور بہت ہی کمزور ہمارا ایمان ہے۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں، جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مغفرت کرے، ہم سے درگزر فرمائے، کیونکہ وہی ہمارا مولا ہے، اور وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہی یتیموں کا سرپرست ہے، وہی یتیموں کا یا ان کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا کبھی بھی، بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔